نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے سیرت النبوی میں تجلیات نبوت کی روشنی میں ہم شروع کریں گے غزوہ فتح مکہ پیج ہے 298 اور یہ غزوہ رمضان سن 8 ہجری میں ہوا اس سے پہلے کے سیشن میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر غزوہ موتہ یعنی مسلمانوں کو جو مختلف حالات میں آزمایا گیا اس کو دیکھ چکے ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فتوحات دی اور اس پچھلے اوور ویو میں جو ہم دیکھ چکے کہ سوائے غزوہ احد میں تھوڑی سی بھگدڑ کے مسلمانوں کو جو فتوحات ہو رہی تھیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی تائید کی ایک علامت تھی لیکن رمضان 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح کا شرف بخشا یہ سب سے عظیم فتح تھی جس سے اللہ نے اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی اور اپنے گھر اور اپنے شہر کو غلط ہاتھوں سے آزاد کیا یہ وہ فتح تھی کہ جس پر آسمان والوں نے بھی خوشی منائی اور کفار اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے یہ سب ہم سب کو بتاتا ہے کہ چلتے رہو حالات کچھ بھی ہوں دین کا ساتھ لوگ دیں کہ نہ دیں نتائج فوری نظر آئیں کہ نہ آئیں غلطیاں ہوں کمیاں کوتاہیاں ہوں لیکن چلتے رہو دین کے کام پہ چلنے والے دین پہ کام پہ لگنے والے اور اس راستے میں چلنے والوں کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا پیچھے ہم نے دیکھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اس موقع پہ کہ جب مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا تو مکہ والوں نے ایک شرط رکھی ان شرائط میں سے ایک شرط کیا تھی کہ کسی بھی قبیلے کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائے چاہے تو مشرکین مکہ کے ساتھ اور یہ اس دور میں لازم ہوتا تھا الائنسز تھے کوئی نظام تو تھا نہیں نا فوج کا تحفظ کا پولیس کا تھانہ گورنمنٹ قانون عدالت یہ سب نہیں تھا تو لوگ انفرادی طور پہ اپنا دفاع کرتے تھے اور اس دفاع کی صورت کیا ہوتی تھی کہ ایک مضبوط قبیلہ تو اس کے ساتھ پھر چھوٹے چھوٹے قبیلے مل جاتے تھے کہ اچھا کبھی کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے کوئی ہماری چوری ہو گئی تو تم نے حق دلوانا ہے دس اینڈ دیٹ تو نتیجہ کیا ہوا کہ جب حدیبیہ کے موقع پہ آزادی دی گئی تو بنو بکر قبیلہ جو تھا قریش کے ساتھ مل گیا اور بنو خزاعہ جو کہ ان کے حریف قبیلے تھے یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ دو قبائل تھے دور جاہلیت سے آپس میں لڑتے رہتے تھے خون ریزی تھی کشاکشی تھی چپکلش تھی جب اسلام آیا تو وقتی طور پر یہ آگ بجھ گئی لیکن جب حدیبیہ کی صلح واقع ہوئی تو اب ان کو یہ تو پتہ تھا کہ مسلمانوں کی مشرکین سے جنگ تو نہیں ہوگی تو بنو بکر نے غنیمت جانی وہی بات ہے نا کہ اندر جو بری عادات کی ایک ہوتی ہے نا موٹیویشن یا آپ کے لیے ایک ابال جو اٹھتا ہے پھر وہ وقتی طور پہ دب بھی جائے لیکن اس کے بعد پھر ابھر جاتا ہے چنانچہ بنو بکر نے غنیمت جانا اور موقع پا کر شعبان 8 ہجری میں رات کے وقت بنو خزاعہ پر چھاپہ مار دیا یعنی پرانی دشمنی کی بنیاد پہ اس وقت بنو خزاعہ وطیر نامی ایک چشمے پر تھے بنو بکر نے ان کے 20 سے زیادہ آدمی قتل کیے اور ان کو مکہ تک دھکیل دیا یعنی خوب جنگ ہوئی اور بنو بکر جو تھے غالب آتے ہوئے دکھتے ہیں بنو خزاعہ پہ حملہ ہوا کیونکہ وہ حملے کے لیے تیار نہیں تھے اور صلح حدیبیہ کی روشنی میں ان قبیلوں کی بھی آپس میں جنگ جو تھی وہ اس وقت اس کی اجازت نہیں تھی حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر بھی کچھ لڑائی ہوئی اور قریش کو اس وقت کیا چاہیے تھا بالکل غیر جانبدار رہتے آپ کہہ لیجئے کہ قریش کے اس وقت کام کیا تھا کہ وہ ان کی مدد نہ کرتے کیونکہ وہ یہ معاہدہ کر چکے تھے کہ ہم یہ نہیں کریں گے لیکن انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ مدد بھی کی ہتھیار بھی دیے اور ان کا ساتھ بھی دیا اب گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ ان کی طرف سے ایک بدعہدی تھی آج کے اس پورے واقعے کو سنتے وقت اگر آپ اسلام کے مزاج پہ نظر رکھیں نا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے کوئی بھی اس قسم کی بے قاعدگیاں پسند نہیں کرتے تھے بنو خزاعہ چونکہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے تھے ان کے کچھ لوگ مسلمان بھی ہو چکے تھے چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اس واقعے کی اطلاع دے دی آپ نے فرمایا واللہ میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اس سے تمہاری بھی ضرور حفاظت کروں گا۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ وہ جملہ ہے کہ ایک لیڈر کی زندگی میں یہ جملہ بالکل انتہائی درجے کا اہم ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ زبان کی سختی سے نہ بھی بات کی جائے، لیکن اصول اور رولز منوانے کے لیے آپ کو خود پہلے یقین ہونا چاہیے کہ جو قانون آپ نے بنایا ہے، جو رول ریگولیشنز آپ نے بنائے ہیں، یہ اپلیکیبل بھی ہیں، ان کا فائدہ بھی ہے، اور ان کو نہ ماننے سے سسٹم کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کا اس پہ عمل کیا ہونا چاہیے کہ کسی ادارے میں کوئی رول جو بنتا ہے، بنایا جاتا ہے، تو وہ سب کے اجتماعی فائدے کی ایک دلیل ہوتی ہے، لہٰذا اس کو اس طرح سے کیا جائے کہ سب اس کو مانیں اور اس سسٹم کو پروموٹ کریں۔ اللہ کے نبی نے پوری یقین سے جب یہ بات کہی تو ان کو حوصلہ ہوا۔ قریش کو محسوس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کر دی اور معاہدہ توڑ دیا، اور وہ اللہ کے نبی کو ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کسی بھی اصول سے بے اصولہ بننے اور کسی بھی رول کو توڑنے کو کتنا زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ ان کے دل میں خوف آ گیا کہ کہیں ہم اپنی ہی بات کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ خیر، خوف زدہ ہوئے، ابو سفیان کو بھیجا مدینہ کی طرف کہ جا کے اللہ کے نبی سے جا کے ایک قسم کی سوری کرے اور کہے کہ ہم عہد کو پکا کرتے ہیں، یعنی جو ہم نے غلطی کر لی ہے اس کو چھوڑتے ہیں اور مدت کو بڑھا دیتے ہیں۔ ابو سفیان جو اب اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مدینہ پہنچے۔ حیرت کی بات ہے نا کہ باپ کفر پہ ہے اور بیٹی جو ہے وہ نبی کی بیوی بن چکی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ حبشہ میں ام حبیبہ جو تھی، ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا اور نجاشی نے ان کا حق مہر دیا۔ بہرحال بیٹی کے گھر میں آیا، اللہ کے نبی کے بستر پہ بیٹھنا چاہا تو بیٹی نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان بولے کہ بیٹی، کیا آپ اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھتی، یا پھر یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ آپ ذرا سوچیے، آپ اپنے اوپر لیں، آپ اپنے ان لاز میں ہیں، بالکل آپ اکیلی ہیں، باپ کا آنا کیسا لگتا ہے؟ میرے حال بیٹیاں تو اس وقت نمازیں چھوڑ دیں کہ ابا آئے ہیں، باپ آئے ہیں، لیکن ام حبیبہ کا ایمان دیکھیے کہ باپ کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسلام کی بات ان کو نہیں بھولی۔ ان کو پتہ تھا کہ میرے باپ شرک پہ ہیں، اور وہ نبی کا بستر جو کہ ایک پاک بستر ہوگا، اس پہ بیٹھنا اس بستر کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ حالانکہ دیکھیے، تو یہ مادی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ان سے ظاہری طور پہ اگر صرف ان ظاہری چیزوں کو ہی دیکھا جائے تو اس سے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ دل کی محبت کی بات ہے۔ جب باپ نے پوچھا تو بیٹی کہنے لگی کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور آپ ناپاک اور مشرک ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگے، واللہ میرے بات تمہیں شر پہنچ گیا۔ اس پہ غور کیجئے، باپ بیٹی کے گھر آیا، پہلی بات تو دیکھیے کہ اسلام قطع رحمی نہیں سکھاتا۔ آپ کے رشتہ دار، آپ کے ساتھی کتنے ہی دین سے کیوں نہ دور ہو جائیں، لیکن آپ ان سے تعلق نہیں توڑ سکتے۔ قطع تعلق ہی نہیں کرنی، بلکہ اور ملیے، اور جا کے بات کیجئے۔ اس دور میں تو لوگ کفر سے اسلام پہ آتے تھے نا، آج ہم اگنورنٹ لائف اور ایک بالکل بے شعوری زندگی سے شعور والی زندگی پہ آتے ہیں قرآن پڑھ کے۔ تو اپنے لیے عمل کی بات جہاں لکھیے کہ لسٹ بنائیں، کون کون سا ساتھی دین سے دور ہے، میرے کون سے دوست، میری ساتھی، میری سہیلیاں، میرے خاندان کے لوگ ابھی قرآن سے نہیں جڑے، کون سے لوگ ہیں جن سے میں کئی مہینوں سالوں سے نہیں ملی۔ لسٹ بنائیے اور ایک ایک کر کے ملنا شروع کریں۔ اچھے موقع پہ لوگوں کو جوڑیے کہ جو ابھی قرآن سے نہیں جڑے، گویا کہ کہہ لیں کہ ویک ڈیز اپنے پڑھنے کے لیے ہیں اور ویکینڈ دوسروں کو پڑھانے کی کوششوں کے ہیں۔ دیکھیے، مومن جو ہوتا ہے نا، ہر حالات میں اللہ کا داعی ہوتا ہے، نمائندہ، امبیسڈر ہے، وہ ہر وقت ہی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ان یدعو الی اللہ، حضرت یوسف کی بات آتی ہے سورہ یوسف میں کہ لوگوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو چاہے کتاب کھول کے بٹھائیں پڑھیں، یا کھانا پکا کے کسی کو بلا لیں، جو ممکن کوشش ہو اپنے ساتھیوں کے ساتھ رابطے رکھیں اور ان کو دین کی دعوت دیتے رہیں۔ آپ سوچتے ہیں نہیں، کہہ دیا اب بس کافی ہے، نہیں، آپ کو کتنی دفعہ کہنا پڑا؟ اگر آپ بیٹھ کے کاپی پین پہ لکھیں کہ آپ کو کتنی دفعہ دین کی دعوت ملی، پھر آپ نے اس کورس کو کمٹ کیا جس کے لیے آپ اس وقت بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ یہاں بات ہم کر رہے ہیں کہ باپ نے برا مانا لیکن بیٹی نے دین کی دعوت دے دی۔ خیر، پھر وہ رسول اللہ کے پاس آئے، آپ سے گفتگو کی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ ابو بکر کے پاس گئے، رسول اللہ سے وہ بات کریں، انہوں نے کہا میں بات نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کے پاس آئے، ان سے بات کی کہ اللہ کے نبی سے کہے، انہوں نے بھی انکار کیا بلکہ بات ذرا سختی سے کی۔ پھر حضرت علی کے پاس آئے کہ آپ ذرا اللہ کے نبی سے بات کریں، تو انہوں نے معذرت کی اور مشورہ دیا کہ وہ خود لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دے اور واپس چلا جائے۔ یہاں ذرا رک کے سوچئے، ابو بکر، عمر اور علی، آپ کہہ لیں کہ اللہ کے نبی کے بڑے قریبی ساتھیوں میں تھے نا، اپنی زبان میں آپ کہہ لیں کہ ٹیم کے لوگ تھے، ساتھ کام کرتے تھے، والنٹیئرز تھے۔ کیوں جرت نہیں ہوئی ان کو اللہ کے نبی سے بات کرنے کی؟ کیونکہ رول توڑوا رہے تھے، یعنی ان سے جو بات کہلوائی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ چلے کوئی بات نہیں، اب ان کو چھوڑ دیں۔ میں سوچتی ہوں کہ آج کے مسلمان صرف اگر فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی کا یہ مزاج سمجھ جائیں تو کبھی بھی وعدہ شکنی نہ کریں، رولز کو پیچھے نہ ڈالیں، کیونکہ اسلام کا مزاج ہی جو ہے وہ قوانین کو ماننے والا ہے۔ رولز بنانے جتنے مشکل ہوتے ہیں نا، منوانے اس سے 100 گنا مشکل ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کسی کی بات نہیں سنی۔ اب بتائیے، کیا اس وقت آپ کو اللہ کے نبی ایک بڑے سافٹ لیڈر اور بڑے نرم مزاج دکھ رہے ہیں؟ آپ اپنے اوپر لے کے تو سوچیں، آج کے حالات کو سوچیں کہ اللہ کے نبی کی جگہ کوئی آج ایسا لیڈر آپ کے سامنے ہو اسلام کے نام پہ، کہ جو کسی بھی ایسی بے قاعدگی کے اوپر سخت سٹینڈ لے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہائے بڑے سخت ہیں، ہائے بڑے سٹبن ہیں، ہائے بہت مشکل ہے؟ نہیں، کہہ دیا تو کہہ دیا۔ دیکھیے، پتھر پہ لگی ہوئی لکیر کی طرح اگر آپ اپنے اصولز کو نہیں مانیں گے تو کبھی جم نہیں سکیں گے۔ میں اس کو اس طرح سے لیتی ہوں کہ جیسے گھر بنتے ہیں نا تو بنیادیں بنتی ہیں، ایک دفعہ جو بنیاد میں اینٹ چلی گئی نا، اب عمارت اسی پہ ہی ہوگی۔ کسی بھی مستری مزدور سے بات کر کے دیکھ لیں، اینٹ پہ اینٹ جوڑتے ہیں تو گھر اوپر بڑھتا ہے، اور بنیاد کہیں پڑی ہے، اگلی اینٹ ذرا اس سے 1 انچ ادھر رکھ دیں، اسے اگلی اینٹ 2 انچ دوسری طرف رکھ دیں، آپ دیکھیں کہ ایک جھٹکا لگے گا، عمارت گر جائے گی۔ اگر آپ دین کی خوبصورت عمارت بننا چاہتے ہیں نا، تو کن نہ بنیان ہو مرسوس، سیسا پلائی ہوئی دیوار والے کردار کو سامنے لانا پڑے گا، اس طرح آپس میں پیار اور محبت کہ جو ساتھیوں کی غلطیوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے، تنقید کرنے، دوسروں کو اس سے روکنے دین سے، اس کی بجائے وہ ان کو خود سمجھانے والا، سیمٹ کی طرح ایک کو دوسرے سے جوڑنے والا، ہمیشہ معاملہ فہمی والا بات کریں۔ اور دوسری چیز اس میں کیا ہوتی ہے کہ رولز کو فالو کیا جائے۔ آپ خود اپنے گھر پہ ہی رکھ کے دیکھ لیں، کسی جگہ جہاں آپ اپنی زندگی میں کوئی کام کرتے ہیں، چند ساتھیوں کے رولز کو نہ ماننے کی وجہ سے سسٹم خراب ہوتا ہے۔ چلے گھر کی بات دیکھ لیں، گھر میں ایک نظام چلتا ہے نا، سب ایک وقت میں اٹھتے ہیں، ایک وقت میں کھاتے ہیں، ایک وقت میں جاگتے ہیں، ایک ہی وقت میں سب کام ہوتے ہیں، وہ گھر کس طرح سکون کا ایک سامان پیش کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیے جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں یا بہت زیادہ لوگ جن گھروں میں رہتے ہیں، سارا سارا دن کام نہیں ختم ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ لوگ ایک سسٹم کو فالو نہیں کرتے، ہر ایک اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے جاگتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے پیتا ہے۔ تو بہرحال یہاں ہم سب کو ساتھ ساتھ سیرت پڑھتے ہوئے یہ بھی سیکھنا ہے کہ یہ باتیں اگر آج سے لکھ لینا کہ میں نے سسٹم کو خراب نہیں کرنا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ طالب علمی کے سارے مراحل سے گزر کر جب آپ سٹاف اور اس سے اوپر کے درجوں پہ بھی پہنچ جائیں گے نا، تو آپ انشاءاللہ اس چیز کو اپنے لیے فائدہ مند پائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کسی کی بات نہیں مانی، اب بات کریں اس پہ آپ، یہ کیسا کردار ہے؟ بات ہی نہیں مانی، کہہ دیے تو کہہ دی، اس لیے کہ بے اصولی بات نہیں کرنی، جو بات ہو گئی تو ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بات نہ مانی اور غزوے کی تیاری شروع کر دی، گویا کہ اب یہ وہ وقت آ گیا تھا کہ خطرہ کیا تھا کہ اگر اللہ کے نبی نے اتنی خوبصورت جماعت تیار نہ کی ہوتی تو آپ اکیلے رہ جاتے۔ یاد رکھیے، عام حالات میں نرم گرم ماحول میں بیٹھ کے جی یس ٹھیک ہے کریں گے بہت اچھا ہے، یہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن عملی طور پہ جا کے میدان جنگ میں لڑنا، تیر اور تلواروں کی زد میں پڑنا، اس کے لیے حقیقت میں بہت مضبوط گروہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو مدینہ کے ارد گرد کے عرب تھے، بدو، دیہاتی لوگ کہہ لیں آج کی زبان میں، ان کو بھی کہا کہ تم بھی تیاری کرو، لیکن خبر چھپائی رہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، جو میٹنگز ہوتی ہیں نا، جو پلاننگز ہوتی ہیں، اگر اس کی باتیں باہر آ جائیں نا تو بعض فائدے سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا بھی کی، اور وہ کیا تھی کہ اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک ان کے سروں پر پہنچ جائیں۔ یہ بھی دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ ساتھیوں کو اچھی طرح تیار کر دیا، ویل پلانڈ، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ قریش کو پتہ نہ چلے۔ بولا آپ نے یہ دعا کیوں کی؟ سوچیے ذرا، اچانک حملہ کرنا چاہتے تھے، وجہ؟ جی وجہ یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کی سرحد میں خون ریزی ہو۔ ظاہر ہے کہ جب دونوں گروہ تیار ہوں گے لڑنے اور مرنے کے لیے تو قتل تو ہوگا نا، مقابلہ ہوگا، آپ یہ نہیں چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ اچانک جائیں اور وہ ہمارے آنے کو سن کر خوف زدہ ہوں اور گیو اپ کر دیں، اور مکہ کی جو حرمت ہے وہ نہ ٹوٹے۔ رازداری کے لیے آپ نے رمضان کے شروع میں ابو قتادہ کو مدینہ سے 36 میل 36 مائل دور بطن ادم، جگہ ہے ادم، بطن کہتے ہیں درمیان، پیٹ کو بھی کہتے ہیں نا، یعنی ویلی، اس کی طرح روانہ فرمایا تاکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے۔ اب یہاں سے بھی آپ سیکھیے، لیڈرز کو ہر بات ہر وقت کھول نہیں دینی چاہیے، ہر بات، اگر 10 باتیں وہ بتاتا ہے تو 2 چھپا بھی لے تاکہ مناسب وقت پہ اس کا اہتمام ہو۔ اب یہ قسم کا بالکل ڈاجنگ سٹائل لگ رہا ہے نا، بظاہر اس میں کوئی غلط نہیں ہے، لیکن لوگوں میں خبر پھیل گئی نا کہ اچھا یہ ادم جگہ پہ کچھ ہونے والا ہے، تو ذرا اگر کسی جگہ مخبری ہو بھی گئی نا کہ مدینہ میں جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو پتہ چلے گا نہیں نہیں وہ ادھر جا رہے ہیں، مکہ کی طرف دھیان نہ جائے۔ خیر، ایک بڑا دلچسپ واقعہ، انشاءاللہ آپ تفسیر کے سیشنز میں سورۃ الممتحنہ کی تفسیر میں تو پڑھیں گئی، لیکن ادھر اس کا ذکر نہ کرنا بالکل ہی زیادتی ہوگی، اور وہ واقعہ ہے حاطب بن ابی بلتا کا۔ میں کہتی ہوں کہ اس وقت ہم سنتے سب اپنے آپ کو حاطب بن ابی بلتا کی جگہ رکھ لیں۔ اپنے لفظوں میں ان کا واقعہ بتا دیتی ہوں کہ چونکہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ قریش کو ہمارے آنے کی خبر نہ ہو، اب اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کیسے پوری کی کہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا چل گیا، بتا دیا گیا کہ ایک صحابی حاطب بن ابی بلتا نے مکہ کے سرداروں کے نام ایک خط لکھا ہے جس میں خبر دے دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، اور یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا، سارا جس کا نام تھا، طوائف تھی، اور یہ ان عورتوں میں سے تھی کہ جو فتح بدر کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے ایک قسم کی مدینہ آ گئی۔ اور انہوں نے مدینہ میں آ کر کس طرح اجازت لی وہاں رہنے کی کہ اللہ کے نبی بڑے بڑے سرداروں کو تو آپ نے مار دیا، وہ ہماری قدر کرتے تھے، جشن ہوتے تھے، رقص و سرود کی محفلیں تھیں، ہم گانے گاتی تھی، وہ ہمیں کھلاتے پلاتے تھے، اب وہ تو مر گئے تو مکہ میں تو ہم بھوک سے مر رہے ہیں، تو ہمیں یہاں رہنے دیا جائے۔ یعنی ایک قسم کے اسائلم پہ یہ مکہ سے مدینہ آ گئی۔ اصل میں یہ جاسوس تھی، ادھر کی خبریں ادھر اور ادھر کی خبریں ادھر لے کے جاتی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ حاطب بن ابی بلتا نے وہ خط اس عورت کو دیا، کچھ معاوضہ دیا اس کو، اور کہا کہ یہ خط قریش کو پہنچا دو۔ اللہ کے نبی کو یہ خبر مل گئی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، مقداد، زبیر اور ابو مرثد غنوی، ان چاروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ اس عورت سے وہ خط لے کے آؤ، اور جگہ بھی بتا دی، روضہ خاخ، روضہ تو باغ کو کہتے ہیں نا، تو خاخ جگہ تھی، وہاں ہودج میں، یعنی جس طرح پالکی سی ہوتی ہے اس میں ایک عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط لے کر آؤ اور جا کر خط دو۔ یہ چاروں صحابہ نکلتے ہیں اور انہوں نے تیزی دکھائی۔ کچھ صحابہ نے حضرت علی سے کہا ان میں سے کہ ذرا آہستہ چلے، شاید وہ عورت کہیں اور مل جائے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ روضہ خاک پہ ملے گی تو عورت وہیں ملے گی۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھی کتنا آپ پہ ٹرسٹ کرتے تھے کہ ان کو یقین تھا کہ جو کہہ دیا وہی ہوگا، اور واقعی وہی ہوا۔ ان کو وہاں ایک عورت دکھی، اس کو روکا، کہا بتاؤ کون ہو، کہاں سے آئی ہو۔ اس نے چھپانے کی کوشش کی، کہنے لگے کہ دیکھو ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، دیتی ہو تو دے دو، نہیں دو گی تو ہم تمہاری تلاشی لیں گے۔ خیر، اس پہ اس عورت نے اپنے بالوں کے اندر ایک جوڑا بنا رکھا تھا، اس کے اندر وہ خط تھا، وہ خط ان کو دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس یہ خط لایا گیا، اور خط کیا تھا، ایک ثبوت تھا، خط بن ابی بلتا کی ایک قسم کی خیانت دکھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں یہ خط تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہوا؟ خیر، قصہ مختصر، خاطب بن ابی بلتا کو بلایا گیا، کہا کہ خاطب یہ کیا ہے؟ اب آپ سوچیے ذرا، اگر اللہ کے نبی میں صبر اور تحمل نہ ہوتا تو اس وقت ایک مخلص صحابی جو تھا وہ قتل کر دیا جاتا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، گویا کہ یہ منافق ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں نہیں پتہ یہ جنگ بدر میں شامل ہو چکے ہیں، और अल्लाह ने गज़वे बदर में शामिल होने वालों को आसमान से झांक कर कह दिया कि आप आज के बाद तुम लोग जो चाहो करो, तुम्हें बख्श दिया जाएगा। सोचिए, ये बात सुन के हज़रत उमर की आंखें नम हुई, और कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। कितना मुश्किल है ऐसे वक्त में सब्र करना। ईमान की मोहब्बत भी है इनमें और इताअत का शौक भी है। अपने दिल में उबाल उठ रहे हैं, लेकिन लीडरशिप के आगे खामोशी। अल्लाह के नबी ने खातिब नबी बलता को सफाई पेश करने का मौका दिया। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, ना तो मैं मुनाफिक हुआ हूँ ना मैं कुफर पे हूँ। मेरी मोहब्बत, मेरी हमदर्दियाँ आज भी आप और इस्लाम के साथ है, लेकिन मैंने सिर्फ ये सोच के खत लिखा कि मेरे बच्चे और बीवी मक्का में हैं और मेरा कोई रिश्तेदार वहाँ नहीं। जैसे पीछे जिक्र हुआ ना कि वो एक दूसरे से मिलजुल के दिफा करते थे, अब इनका कोई था नहीं। तो इनको लगा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करेंगे मक्का पे, तो ये लोग गुस्से में आकर मक्का में मौजूद लोगों को तकलीफ देंगे। तो मैं उन पर एक एहसान करना चाहता था कि देखो, मैंने तुम्हें ये खबर दे दी है, बस इसके बदले में तुम मेरे बीवी बच्चों को कुछ ना करना, दैट्स इट। मुझे यकीन है कि जब आप हमला करेंगे तो फतह भी आपकी होगी और सब कुछ आप ही के हाथ से होगा। लेकिन यह है कि मैं सिर्फ इस तरह करके उनको अपने लिए एक किस्म का, अपने बीवी बच्चों के लिए तहफ़ुज़ का ज़रिया दे रहा हूँ। अब आप सोचिए कि यहाँ से पता चलता है ना कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद फितना है। इनकी मोहब्बत बाज़ दफ़ा इंसान को इस्लाम के कामों से रोक देती है, जंगी राज तक अफशा करवा देती है। आज हम अपने ऊपर लेके सोचे और लिखे कि मैं अपने बच्चों की मोहब्बत में इस्लाम के किस कानून को तोड़ती हूँ, या मेरे बच्चे इस्लाम का कोई हुक्म ना माने तो मेरे दिल में इसका कितना गुस्सा है और मैं इसका इजहार कैसे करती हूँ। बावजूद इसके कि इन्होंने कोशिश की, अल्लाह ने खत पकड़वा दिया, और अल्लाह के नबी का हिल्म देखिए कि आपने इनको माफ़ कर दिया। कोई बात नहीं, जाओ। इधर से एक बहुत ही खूबसूरत खूबी है लीडरशिप की। अच्छे लीडर जो होते हैं ना, ये पहले पूरे हालात को देखते हैं, जायजा कर लेते हैं, उसके ऊपर नज़र रखते हैं, गहरी नज़र, और उसके बाद फिर फैसले देते हैं। आप देखिए कि मुझे ऐसे लगता है कि एक लीडर का काम माँ वाला होता है। कितने ही ज़्यादा अच्छे साथी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं बदमजगियाँ हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। एक शख्स रूल मनवाना चाह रहा है, दूसरा उसको पर्सनलाइज ले लेता है, इस पे दिल मैले होते हैं। ऐसी चीज़ों से हम दिन रात गुजरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कह सकती हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम सब मिलके दीन का ये काम कर रहे हैं, पिछले 10 साल तो तकरीबन हो ही गए हैं, उससे ऊपर के भी निकाल ही दें अगर, मैंने देखा है कि जो साथी हैं ना, आपस में कभी उनके दिलों में ज़ाती तौर पर कोई ऊंच नीच नहीं आई कि मुझे आगे बढ़ना, मुझे पीछे। जैसे आपने देखा ही है कि अमूमन दीन की जगहों पर ये बातें सुनने को मिल जाती हैं कि जी, उसको सदर बनना है, उनको मशीर, वो शूरा में नहीं, उनकी उसको झगड़ा नहीं, दो ग्रुप बन गए, वो उनको पसंद नहीं करते। अमूमन मस्जिदें एक से दो जब होती हैं तो ऐसी बातें सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 10 साल को भी सामने रखूँ तो मेरा ख्याल है कि एक आध ऐसी चीज़ जो कि एक हमारे लिए खैर का ज़रिया होगी, जो साथी मौजूद है उनके बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मिसाल है कि आप में से जो लोग मैनेजमेंट में हैं, वो कोई असूल या रूल मनवाने के लिए बात करते हैं, बात थोड़ी सी तलख हो जाती है या थोड़ी सी चुभने वाली होती है। अब उस बात की चोट जिस साथी पे पड़ती है, मिसाल है कि आप में से कोई इंचार्ज है, कोर्स इंचार्ज है, उसको इंस्ट्रक्शन दी दी कि ग्रुप लीडर्स की ये बातें, अब ग्रुप लीडर्स में से कोई बात ऐसी फील हो गई, या क्लास के कंट्रोल की बात ले लें कि क्लास इंचार्ज का फ़र्ज़ है कि वो क्लास को पूरा मैनेज करें, अब वो देखती हैं कि कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से क्लास का माहौल ख़राब हो गया या एक प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखा, अब वो उस असूल को सामने रखते हुए लोगों को बात करती हैं, लेकिन वो बात कोई लोग अपने ऊपर ले लें तो उससे बदमजगियाँ होती हैं ना। तो कभी ऐसी छुट-छुटी इक्का दुक्का बातें होना, तो मैं उस वक्त अपने आप को बिल्कुल ऐसे महसूस करती हूँ कि जैसे एक माँ होती है ना, तो कितने क्यों ना प्यार हो भाई बहनों में, लेकिन कभी ना कभी वो भी आपस में खिलौनों भी लड़ पड़ते हैं, तो फिर वो मसले बन के उनकी मदद करती है। तो एक अच्छा लीडर जो होता है ना, उसके अंदर माँ वाली नरमी भी होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, और इस तरह के मामलों को फिर रफा दफा कराए। और इस मौके पे हमें अल्लाह के नबी का ये मिजाज दिखता है कि हातिब बिन अबी बलता जैसे कीमती हीरे को अपने खोया नहीं, बस अब होता है कि साथी जोशीले होते हैं और जब रूल्स बनते हैं तो उनको मनवाने का शौक भी बहुत है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि पुलिस बहाना ढूंढ रही होती है टिकट लगाने का कि ओवर स्पीडिंग पे पकड़े, लेकिन अच्छा लीडर लोगों को पकड़ना नहीं चाहता, सिर्फ इसलाह चाहता है। ये रूल्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ हमें सीधा रखने के लिए होते हैं। जहाँ आपको लगे कि इस रूल की वजह से कोई बंदा आपके हाथों से चला जाएगा, तो फौरन वही बात याद रख ले जो शुरू से हम अपने साथियों को सिखाते हैं, इट्स बेटर टू लूज़ एन आर्ग्यूमेंट, एक झगड़े को हार देना, आपने हार मान ली, ये बेटर है देन लूजिंग अ पर्सन। इस तरह से रूल्स नहीं बनवाने कि लोग ही कहें कि छुट्टी करें जाए, फिर आप खुद कर लें, हमने तो ख़राब काम किया, अब आप करके दिखा दें। इंसान है, कमी कोताही रहेगी, सॉफ्टनेस होनी चाहिए इंसान में, फर्म हो लेकिन सॉफ्ट हो, लोगों की रियायत करते हुए बात हो, पहले पूरे हालात सुन के, यानी मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि अगर कोई इंचार्ज है ना, तो उसने देखा कि कहीं रूल्स सही फॉलो नहीं हुए या क्लास में अबतरी है, एक लंबी ईमेल की बजाय सिर्फ 2 जुमलों की ईमेल जानी चाहिए या कोई एक मैसेज, व्हाट्स अबाउट द यस्टरडे क्लास, हाउ वाज इट, प्लीज़ गिव मी योर ओपिनियंस, चलो खुदा हाफिज़। फिर उसके जवाब में हर बंदा खुद ही बता देगा मेरा नेट काम नहीं कर रहा था, मेरा वो नहीं कर रहा था, और उसके बाद फिर फिगर आउट हो जाता है कि किससे बात थी। तो जब हम कच्चा पक्का काम करके एक ऊपर अच्छे तरीके से काम करने के बजाय पहले ही धड़ल्ले में एक पूरी इमारत बनाना चाहें, तो बाद दफ़ा इस तरह की गड़बड़े हो जाती हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें सीरत से हम सीखते जा रहे हैं, और यहाँ से हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी के साथ थे आपकी बात कितनी मानते थे, कि हज़रत उमर ने फिर हाथ रोक लिया और हातिम बिन अबी बलता को कुछ नहीं कहा गया।